الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان خفتم فرجالا او ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فإن خفتم پس اگر تم کو ڈر ہو فرجالاً تو پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھو او رکبانن یا سواری پہ نماز پڑھو. یہ مبارک آیت جو ہے اس کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو, تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی بھی حفاظت کرو. تو پچھلی آیت کے اندر نماز کی حفاظت کا حکم تھا اور اس مبارک آیت کے اندر نماز میں اگر ڈر ہو تو پھر کس طرح پڑھنی ہے, یعنی دشمن کا خوف ہو, لڑائی ہو, کسی اور چیز کا خوف ہو, کوئی ایسی صورتحال بن گئی اور نماز اس انداز پہ نہیں پڑھی جا سکتی جس انداز پر عام طور پہ پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اگر تم ڈرتے ہو, کوئی ڈر ہے, دشمن کا خوف ہے, لڑائی ہے, تو فرمایا کہ تم پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرو, رکوع اور سجدے میں پورے جانے کی ضرورت نہیں ہے. او رکبانن اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو, سوار ہو تو سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو, تو سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر خوف ہو, ڈر ہو. یہاں سے کئی مرتبہ لوگ یہ مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ جی جب بھی چاہیں تب سواری پہ پڑھ سکتے ہیں, تو ایئر پلین پہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کو پسند کرتے ہیں, کئی مرتبہ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو فقہا کے نزدیک یہ نماز ہوتی نہیں ہے, اس نماز کو لوٹانا پڑے گا. نماز وہی ہوتی ہے اگر سفر میں ہیں تو گاڑی سائڈ پہ روک کے پڑھ لیں, اگر ایئر پلین میں ہیں تو جگہ اتنی ہوتی ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے, تو بیٹھ کے اگر کرسی پہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر رکوع اور سجود بھی نہیں ہو سکے گا, تو رکوع اور سجود جب نہیں ہوگا تو وہ نماز ہوتی نہیں. یہ جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ جو صورتحال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, یہ اس وقت ہے جب ڈر اور خوف ہو. اس مبارک آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی پابندی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. عام وقت میں تو نماز پڑھنی ہے, مگر اگر لڑائی ہو رہی ہے, عین لڑائی کے بیچ میں بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمانے ٹھیک ہے, اگر نہیں جھک سکتے, نہیں سجدہ کر سکتے, کھڑے کھڑے پڑھ لو. سواری پہ سوار ہو اور سواری پہ ہی سوار رہنا پڑے گا کیونکہ لڑائی ہے یا خوف ہے, تو سواری پہ بھی پڑھ لو, مگر نماز چھوڑنے کی اجازت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اس لیے اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. پچھلی آیت میں یہی فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو, در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو. یہ جو نماز کا اہتمام کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے, کوئی اور حکم اتنا زیادہ قرآن میں آیا نہیں جتنا نماز سے متعلق آیا. تو یہ جو لفظ ہے نا واقیم الصلاۃ، یہ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ بہت ہی زیادہ اہتمام والی چیز ہے. ہم عام طور پہ نماز میں نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اہتمام کیا ہوتا ہے جی؟ نماز کا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دن کو نماز کے گرد پلان کرے. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت آئے اور بندہ پریشان ہو رہا ہو، یا مارے باندھے نماز پڑھ لے، یا جب یاد آیا تب نماز پڑھ لے. یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے. یا نماز کو بہت دیر کر کے نماز پڑھے اور ہر وقت یہی صورت ہے، او یار بڑی دیر ہو رہی، جلدی سے پڑھ لو جلدی سے پڑھ لو. یہ جو صورت ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز اہتمام والی کوئی نہیں ہے، مارے باندھے والی نماز ہے. یہ جو نماز کا اہتمام ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. جس انسان کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ نماز کا اہتمام کرے گا. ہمارے معاشرے میں جو بندہ بہت زیادہ نماز کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کو کوئی عجیب و غریبی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے اوپر تو سارا وقت نماز ہی سوار ہے، کہ ابھی نماز آئی نہیں ہے اور اس کو فکر نماز کی پڑی ہوئی ہے. تو نماز کا اہتمام جو ہے یہ انسان کی اللہ سے محبت کی دلیل ہے. جس ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، وہ بیٹے کے لیے بڑی اہتمام کرتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بیٹے کے کپڑے بھی صحیح تیار کرنے ہیں، اس کا کھانا بھی صحیح تیار کرنا ہے، اس کو اٹھانا بھی میں نے ہے، اس کو سلانا بھی میں نے ہے. پورا اہتمام اس کا ہونا چاہیے. بڑے شوق اور ذوق سے وہ ماں یہ اپنے بیٹے کے لیے یہ کام کرتی ہے. تو یہ جو اہتمام ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ چھوڑ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، یوں بھی کر سکتی ہے. پہلے سے ہی اس کے کپڑے تیار کرنے، پہلے سے ہی اس کی فکر کرنی، پہلے سے ہی اس کے اسکول کی فکر کرنی. آج کل تو ماؤں کو بچے ابھی پیدا نہیں ہوتے، اسکول کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اسکول کی ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوا دیتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اہتمام ہے. اور کیوں اہتمام ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح جو جتنا زیادہ نماز میں اہتمام کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اور جو آخری وقت پہ آ کے کہے گا ہاں جی چلو ٹکرے مار لیں، اوہ دیر ہو گئی پڑھ لیں، چلو بھائی جلدی پڑھو، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ بس دل میں محبت نہیں، مارے باندھے کام چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی کے اوپر آپ کو خنجر لگایا گیا اور خون نکل آیا اور اسی کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی. مگر خنجر لگنے کے چند دنوں بعد تک آپ حیات رہے، ہر وقت خون بہتا رہتا تھا جسم سے، اور کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی، مگر اس حال میں بھی نماز کا جب وقت آتا تو متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ اس بندے کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں جو نماز چھوڑ دے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نماز کا خوب اہتمام کرے گا. اس کی نماز مارے باندھے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز جو ہے وہ محبت والی ہوگی. سنتیں بھی پڑھے گا تو پھر نفلیں بھی پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قریب کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس چیز کی جو میں نے فرض کی ہے، یعنی نماز. تو جو جتنی نماز اہتمام سے پڑھے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا. یہ نماز جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ نماز مس ہو جاتی ہے کبھی کبھی، کسی وقت کی تو کبھی کسی وقت کی. یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، اوہ یار ہو گئی. یہ در حقیقت دو چیزوں کی علامت ہے. ایک تو یہ علامت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت میں کمی ہے، اور دوسری یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی نمازیں چھوٹ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں، بلکہ جب بھی نماز چھوٹے انسان یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اس لیے یہ نماز چھوڑی میں نے نہیں ہے، چھڑوائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ میرا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. چنانچہ ہمارے حضرت نے اپنے خلفاء کو بلا کر اور یہ نصیحت کی کہ تہجد کا اہتمام کیا کرو، یوں سمجھ لو کہ ہر روز اللہ کی محبت کرنے والوں کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، جس دن تہجد نہیں پڑھو گے یہ سمجھ لینا کہ اس لسٹ میں سے تمہارا نام نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نابینا صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نظر ہی نہیں ہے، میری آنکھوں سے معذور ہوں، کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، آپ اجازت دیں تو نماز میں مسجد میں نہ پڑھوں، اپنے گھر میں ہی پڑھ لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تیرا عذر ہے، تو گھر میں پڑھ لے۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ جانے لگے، تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ ذرا یہ بتائیے، آپ جو ہیں مسجد میں اگر دیوار کا سہارا لے کر دیوار کے اوپر ہاتھ رکھتے رکھتے مسجد میں پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، ہاں پہنچ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں۔ تو نماز کا اہتمام سکھایا کہ نابینا بھی ہے تو بھی نماز اہتمام سے مسجد میں آ کے پڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہوتی کس کی ہے عام طور پہ، یعنی نماز پڑھنے والوں میں؟ ایک تو نماز نہیں پڑھنے والا ہے، اس کی نماز تو قضا ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والوں میں نماز قضا کیوں ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے عام طور پہ؟ اور مشائخ نے فرمایا کہ نماز عام طور پہ قضا اس کی ہوتی ہے جس کا نماز کے باہر کوئی اللہ کو یاد کرنے کا معمول نہیں ہوتا، کوئی تسبیحات کا معمول نہیں، کوئی ذکر اذکار کا معمول نہیں، کوئی تلاوت کا معمول نہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کی نماز قضا ہونے والی ہے، کہ کہیں نہ کہیں قضا ہونے کا معاملہ آئے گا۔ تو یہ جو معمولات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اللہ کرنا، یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بہت سیریس چیز ہے، ہماری تمام چیزوں میں سب سے زیادہ سیریس چیز ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جی اگر ڈر ہے نا دشمن کا، لڑائی کے بیچ میں بھی ہو، کھڑے کھڑے پڑھ لو، مگر نماز چھوڑنی کوئی نہیں ہے۔ سواری پہ بیٹھے ہو، سواری پہ پڑھ لو، چھوڑنی کوئی نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جی نماز اوہو مس ہو گئی، یا نماز میں مجھے دیر ہو گئی، اہتمام نہیں ہو رہا، یا نماز کے لیے میں اٹھ نہیں سکا، تو یہ کوئی وجہ بن گئی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اپنے پسندیدہ لوگوں میں۔ چنانچہ ایک آدمی نے نوکری کی کسی سیٹھ صاحب کے یہاں، نمازی تھا، اللہ سے بڑا محبت کرتا تھا وہ نوکر، اس نے سیٹھ صاحب سے پہلے ہی کہا کہ دیکھیے جو کام کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، نماز کے وقت مجھے نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہو، اس کے علاوہ آپ کا ہوں، جو کام کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیٹھ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، نماز کا وقت تجھے، مگر باقی پھر میں جو کہوں گا اس کو تو نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سیٹھ صاحب کی نماز پڑھنے کی اتنی عادت کوئی نہیں تھی، دونوں ساتھ کہیں جا رہے تھے، اذان ہو گئی تو نوکر نے کہا کہ جی میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ سیٹھ صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو مسجد میں چلے جا، نوکر مسجد میں چلے گیا اور سیٹھ صاحب مسجد کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد نفلیں پڑھی، اور نفلیں پڑھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو سیٹھ صاحب کو آ گیا غصہ، انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ کون ہے جو تجھے اتنی دیر سے باہر آنے نہیں دے رہا، کہ کون ہے جو تجھے اتنی دیر سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ تو نوکر نے بھی باہر اندر سے آواز لگائی مسجد سے کہ سیٹھ صاحب مجھے وہی باہر آنے نہیں دے رہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا، کہ مجھے وہی باہر آنے نہیں دے رہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا۔ تو نماز نہیں ہوتی، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی ہماری مجبوری ہو گئی, ہمیں نیند آ گئی, ہماری غفلت ہو گئی. نہ نہ نہ, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں میں ہمارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. اس لیے یہ نماز کا اہتمام یہ بے حد ضروری ہے. صحابہ کرام جو تھے نماز پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے کہ جیسے دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا. چنانچہ صحابہ کرام فرماتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہو, کوئی موومنٹ ہی نہیں ہوتی تھی, ایسی توجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر ڈر ہے تمہیں دشمن کا, نماز کے معاملے میں, نماز کے وقتوں میں ڈر ہے ان کا, فَرِجَالًا, کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو, اَوْ رُكْبَانًا, یا سوار ہو کے نماز پڑھ لو, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب تم امن میں آ جاؤ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسا کہ تم کو سکھایا گیا تھا, ما لم تکونوا تعلمون, جس کو تم نہیں جانتے تھے. کہ اب جب دشمن کا خوف ختم ہو گیا, اب پھر اہتمام کے ساتھ, اب نماز جو ہے وہ گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی, اور نماز جو ہے وہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھنی. تو اس مبارک آیت سے یہ پتہ چلا ان نیسیسریلی نہیں ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لیں, اور ان نیسیسریلی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں. امن ہو گیا, اب آپ اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح کہ آپ کو سکھلائی گئی تھی, جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. تو یہ نماز جو ہے یہ رکن اعظم ہے, رکن اعظم ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَّفُّونَ وَالَّذِينَ يُتَوَّفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور چھوڑیں اپنی عورتوں کو, وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا, تو وہ عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں, مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ, خرچ ایک برس کا, ایک سال کا خرچ ان کے لیے وصیت کر جائیں جن کے مرد فوت ہو جائیں, غیر اخراج, بغیر نکالنے کے گھر سے, فَإِنْ خَرَجْنَا, اگر وہ عورتیں خود اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں یعنی دوسری شادی کر لیتی ہیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر, فِيمَا فَعَلْنَا, اس میں کہ کریں وہ عورتیں جو وہ کریں, فی أَنفُسِهِنَّ, اپنے حق میں, مِن معروف, بھلی باتوں میں سے. اس مبارک آیت کے اندر پھر حکم جو ہے وہ فوتگی کے بعد کیا کرنے کا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے ایک سال کی, کھانے پینے کی, رہنے کی, اس کو گھر میں سے کوئی نہ نکالے, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. یہ جو وصیت تھی یہ اس وقت تھی جب میراث کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ مبارک آیت جو ہے فقہا کے نزدیک منسوخ ہو گئی, کیونکہ میراث کی آیتیں کوئی اتری نہیں تھی, اور ان آیتوں کے اترنے سے پہلے اور اسلام سے پہلے عورت کا کوئی حق میراث میں ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس لیے جب یہ آیتیں اتری تو ایک سال کی ان کے لیے نان نفقے کا اور باقی چیزوں کا بندوبست, رہنے کا بندوبست جو تھا وہ اس کا حکم کر دیا. مگر جب میراث کی آیتیں اتر چکیں, عورت کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے, اس کے شوہر کی جو ترکہ ہوتا ہے, اس کا جو شوہر کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی شوہر کی جو اکیومولیٹڈ ویلتھ ہوتی ہے, उसमें जिस तरह बच्चों का हिस्सा होता है उस तरह उसकी बीवी का भी हिस्सा होता है। जब ये हिस्से मुतय्यन हो गए तो फिर ये आयत मनसूख हो गई, क्योंकि अब उसका अपना हिस्सा है, अब वो अपने हिस्से में से जिस तरह चाहे उस तरह खर्च करे और जिस तरह चाहे उस तरह रहे। तो ये कुरान पाक की ये जो आयत है ये मनसूख आयत है। क्यों अल्लाह ताला ने एक साल का हुक्म फरमाया, हालांकि उसकी इद्दत का पीरियड तो 4 महीने और 10 दिन था? क्योंकि दीन इस्लाम से पहले जो इद्दत होती थी वो एक साल की होती थी, तो अल्लाह ताला ने उसको सामने रखते हुए एक साल का हुक्म फरमाया। फिर मीरास की आयतें आ गईं, अब उसका परमानेंट जो है वो हल जो है वो आ गया, ये आयतें जो हैं ये मनसूख हो गई। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। तो अब अगर इन आयतों को देखें तो ये तमाम आयतें जो पीछे चल रही हैं इनमें अल्लाह ताला के मामलात के हुक्म नाजिल हो रहे हैं, बल्कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो लिखते हैं कि ये मामलात जो हैं ये मसाइल जो हैं, इससे पहले जो फौतगी के मसाइल आए, उससे पहले निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, फिर बच्चे की विलादत के मसाइल और उसकी रज़ात के मसाइल, ये टोटल जो मसाइल हैं ये 35 अभी तक आ चुके हैं, ये 35th मसला है, ये 35th मामला है। तो अल्लाह ताला मामलात भी बयान करते जा रहे हैं और बीच बीच में अल्लाह ताला नसीहतें भी करते जा रहे हैं। जैसे पिछली आयत में नसीहत आई कि नमाज की हिफाजत करनी है, ऐन लड़ाई के हालत में भी नमाज का एहतमाम करना है, इससे पहले आया कि जान लो कि अल्लाह ताला जानते हैं देखते हैं तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। तो मामलात जो होते हैं वो कई मरतबा इंसान को इबादत से गाफिल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इन मामलात की आयतों के साथ साथ अल्लाह की तरफ रुजू की भी आयतें नाजिल फरमा रहे हैं। तो अब ये जब फौत हो गया बंदा, उसकी बीवी के साथ क्या मामला है, ये हुक्म आया। और अब अगली आयत के अंदर जो तलाक शुदा औरत है उसका जो हुक्म है उसको वापस रिपीट किया जा रहा है। फरमाया वलिल मुतल्लकाती मताउम बिलमारूफ, और तलाक वाली औरतों के लिए खर्च देना है कायदे के मुवाफिक, हक्कन अलल मुत्तकीन, और ये परहेजगारों पर लाजिम है। पिछली आयतों में बता दिया गया कि तलाक वाली औरत के लिए क्या हक है। वो तलाक वाली औरत कि जिसको अभी रुख्सती नहीं हुई, ऐसी औरत जो है उसको कोई ना कोई कपड़ा जोड़ा, कोई ना कोई गिफ्ट देना होता है, और अगर मेहर सेट हो गया है तो आधा मेहर देना होता है। अगर वो माफ़ कर दे तो कोई बात नहीं, और अगर आदमी माफ़ कर दे बाकी आधा तो भी कोई बात नहीं। और जिसके साथ शादी हो गई है और रुख्सती हो गई है, सिर्फ निकाह नहीं हुआ और मेहर जो है वो मुकर्रर हो गया था, तो वो पूरा मेहर उस औरत की मिल्कियत है। और अगर मेहर मुकर्रर नहीं किया था, रुख्सती हो गई थी, तो अब उस औरत के लिए मेहर मिसली है, यानी इलाके में या ख़ानदान में जो औरतों को मेहर मिलता है वो उसका हक होगा, उस मर्द को देना होगा। तो ये परहेजगारों पर लाजिम है अल्लाह ताला ने फरमाया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां बयान करते हैं, अपनी आयात बयान करते हैं, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ हासिल कर लो। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमाते हैं ताकि बंदा जो है वो समझ बूझ हासिल कर ले। एक मरतबा फिर तर्जुमा देख लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, بس اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پھر کھڑے کھڑے پڑھ لو, او رکبانا یا سواری پہ پڑھ لو, فإذا أمنتم بس پھر جب تم امن میں آ جاؤ, فاذکروا اللہ کما علمکم تو پھر تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے تم کو سکھایا گیا تھا, ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے تھے, والذین یتوفون منکم اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ دیں وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ تو ان کے شوہر جو ہیں وہ وصیت ان کے لیے کریں مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ خرچ دینا ایک سال کے لیے غیر اخراجن نہ نکالیں ان کو گھر سے باہر فَإِنْ خَرَجْنَا پس وہ اگر خود نکل جائیں فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں فیما فعلن فی انفسہن اس معاملے میں جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا من معروف بھلی بات میں سے یعنی نکاح کر لیا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق بیوی عورتوں کے لیے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق حقا علی المتقین یہ نیکوں کے لیے لازم ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اپنا حکم تو یہاں آیات کا ترجمہ حکم ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ پا جاؤ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے ہماری انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے مستورات اپنی پچھلا سبق